بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر النفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سلام
اللهم صل على محمد وآل
سورہ مبارک حشر کی آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک فرما رہا ہے صاحبان ایمان وہ سرمایہ حاصل کرو جس کو فنا نہیں ہے, جو تم سے کبھی جدا نہیں ہے, ہمیشہ جو تمہارے ساتھ رہنے والا ہے, وہ ہے تقویٰ کا سرمایہ. اور یہ تقویٰ کا سرمایہ کب ملے گا؟ بل انظر الانسان, اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ تقویٰ کا سرمایہ تجھے ملے تو تو پہلے خود کو پہچان, تو ہے کون, تیرے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے, کیوں دنیا میں آیا ہے اور تجھے کہاں جانا ہے. ما قدمت لغد, اے انسان تو نے کل کے دن کے لیے کیا جمع کیا ہے. اب یہ آیت جو ہے معرفت النفس سیلف نالج کی طرف تاکید کر رہی ہے. قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے اتق اللہ اتق اللہ, متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ, لیکن یہاں آیت نے بتایا متقی نہیں بن سکتا جب تک انسان خود کو نہ پہچانے. کل ہماری تقریر کے سامعین بھی بیٹھے ہیں تو کل اور آج بھی ہم نے یہ کہا کہ انسان کے سارے پرابلمس جو اس لیے ہیں اس نے خود کو نہیں پہچانا, اپنے مقصد کو نہیں پہچانا, راستہ انسان کھو جاتا ہے. جیسے ریگستان میں بیابان میں ڈیزرٹ میں دور سے ایک چیز پانی نظر آتی ہے, میراج کہتے ہیں اس کو, وہ چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے پانی ملے گا, لیکن جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے پانی نہیں ہے. انسان جو ہے کبھی میراج یا عربی والا میراج, کبھی یورپ آنے کو میراج سمجھتا ہے. ہاں جی, کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں لوگ, کس کس حالت میں آتے ہیں, ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں. جو الیگل لوگ بےچارے آتے ہیں 6-6 لاکھ 12-12 لاکھ دے کر اور پوری جان کی بازی لگا کر یہاں پہنچتے ہیں کہ یہ ان سمجھتے ہیں کہ یورپ آنا معراج ہے, لیکن جب یہاں آتے ہیں تو اب کہتے ہیں وہ جہنم ہے. اسی طرح سے کوئی انسان جو ہے پیسے کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے, کوئی ڈگری کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے, کوئی حکومت کو مقصد حیات سمجھ رہا ہے, بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے, جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے کہتا ہے میں نے غلط کیا ہے. کیونکہ اصل جو مقصد تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. پانی تک جب آپ پہنچیں گے تو پیاس بجھ جائے گی. یہ معراج ہے, دھوکہ ہے, دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اگر یہ زندگی کا مقصد ہے تو پھر ہمیں سکون کیوں نہیں, پھر ہمیں سب سے زیادہ لذت کیوں نہیں. لہذا یہ معرفت النفس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ برباد ہیں کہ اصلاً معرفت النفس علم سے، فکر سے، وہ بھی علم کامل سے معرفت النفس ہوتی ہے جو علم پروردگار کا ہے یا اس کے بعد اس کے انبیاء اور اولیاء کا. صلوات پڑھی محمد. ہم لوگ میڈیا کے غلامی میں، یہ جو آج کل کا زمانہ ہے میڈیا کی غلامی کا زمانہ، اس میں چل رہے ہیں. میڈیا جہاں ہمیں لے جائے، ماحول جہاں ہمیں لے جائے، اگر اچھا ماحول مل گیا تو شاید ہم بچ جائیں، برا ماحول مل جائے تو ختم ہو جائے. لہذا قرآن کریم نے کہا سب سے مہم ترین مسئلہ یہ کہ خود کو پہچانو. مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں رحم اللہ امرئن علم من عین فی عین الى عین. ظاہر تین جملے ہیں لیکن پوری لائف سائیکل انسانوں کی مولا نے تین جملوں میں بتا دی. فرمایا اللہ کی رحمت ہے اس بندے پر جو فکر کرے، سوچے، علم حاصل کرے. کیا فکر حاصل کرے؟ کہ میں کیا تھا، میں کیا بنا، اور پھر میں کیا بنوں گا. یعنی ولادت سے لے کر موت تک ساری زندگی آپ کی آگے، ہم کیا تھے، کیا بنے، پھر کیا بنے گے. انسان ایک نجس قطرہ تھا، اس میں عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، حسن بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، علم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. پروردگار کی یہ شان ہے کہ ایک نجس قطرے سے انسان بنایا، حسن بھی ہے، طاقت بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ. اب انسان جب یہ ساری طاقتیں مل بیٹھتی ہیں، آ جاتی ہیں انسان کیا، انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے کہ میں کی زمانے میں نجس قطرہ بھی تھا، بغیر عقل کے بھی تھا، بغیر طاقت. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ اس پر خدا کی رحمت ہو جو اپنی ابتدا کو نہ بھی بھولے کہ میں کیا تھا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ عجبت لابن آدم. مولا علی فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے تجھ پہ، مولا علی کہتے ہیں مجھے بہت تعجب ہے جب تو تکبر کرتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان. تو مولا علی فرماتے ہیں عجبت لابن آدم، اے آدم کے بیٹے مجھے تجھ پہ بہت تعجب ہے، تو تکبر کرتا کیسے. اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. تیری ابتدا نجس قطرے سے ہے، تیری انتہا لاش مردار پہ ہے، تو دو نجاستوں کے درمیان کھڑا ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے. یعنی جو انسان اپنی ابتدا کو بھول جاتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب یہی مسئلہ سب سے مہم ہے کہ جو ابتدا کو نہ بھولے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، دنیا میں کیوں آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میرا مقصد حیات کی. ورنہ ماحول، میڈیا، ماں باپ، دوست کہیں سے کہیں انسان کو لے جاتے. لہذا سب سے پہلا مسئلہ معرفت نفس کا. اب اس چھوٹی سی مجلس میں، چھوٹے سے مختصر وقت میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو آسان بھی ہے اور ایزی بھی ہے سمجھنے اور سمجھانے. دیکھیے میں خود کو پہچانتا ہوں، میرے دو ہاتھ ہیں، میری دو آنکھیں ہیں، میرا یہ چہرہ ہے، تو کیا یہ معرفت نفس ہے؟ اگر یہ معرفت و نفس ہے تو اس طرح سے تو ایک ہندو بھی خود کو پہچانتا ہے، کافر، یہودی سب پہچانتے ہیں. جس میں کیا کمال، میرے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں، میں اپنا فوٹو پہچان لیتا ہوں کہ میں ہوں، تو یہ معرفت و نفس نہیں ہے. معرفت و نفس وہ علم ہے جس پہ دار و مدار ہے خدا کی معرفت کا، بہت بڑا علم ہے. تو وہ کیا ہے معرفت و نفس؟ اب معرفت و نفس کا ایک نقطہ چھوٹا سا سمجھیں آپ. مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کہا کہ بھی آپ کا دوست تھا نا یوسف، ہاں، مولانا بیچارے کا انتقال ہو گیا، او انا للہ، بڑا اچھا دوست، چلو بھائی اس کے جنازے میں چلے. اب ہم اس کے گھر میں گئے، ہم نے دیکھا اس کی باڈی بالکل صحیح سالم ہے، جسم ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سر بھی ہے، کوئی چیز کم نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ کون صاحب لیٹے ہوئے ہیں؟ اگر یوسف صاحب کا انتقال، یہ کون صاحب ہے؟ تو سب ایک جواب دیں گے، ضرور نہیں کہ مسلمان ایک جواب دیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی، سب کا ایک جواب. وہ کیا ہوگا کہ یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے, اس کی میت ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا, یہ اس کی میت ہے یا ڈیڈ باڈی. یعنی ہر انسان یہ ایگری کرتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ جسم کا نام نہیں ہے, جسم تو پڑا ہے نہیں, آپ باڈی جو ہے وہ یوسف نہیں ہے. اگر باڈی یوسف ہے تو کیوں کہتے ہیں یوسف مر گیا, باڈی تو پڑی ہے. آپ اصل جو یوسف ہے وہ باڈی نہیں ہے بلکہ وہ روح ہے, وہ سول ہے انسان کہ جب تک روح بدن میں ہے تب تک بدن چلتا ہے. مثلا میں اگر ہاتھ ہلاتا ہوں تو میرے کپڑے ہلتے ہیں, تو جو بےچارے عام دیکھنے والے بچے وہ کہیں گے کپڑے ہل رہے ہیں, کپڑے کی حرکت نہیں ہے, یہ میرے بازو کی حرکت. جو انسان فکر نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جسم بول رہا ہے, یہ جسم چل رہا ہے, میں بول اس لیے رہا ہوں کہ میرے بدن میں روح ہے. اگر روح نکل جائے میں ایک لفظ نہیں بول سکتا. آپ اس لیے سن رہے ہیں کہ آپ کے بدن میں روح ہے. اگر ہم چلتے ہیں تو اس لیے چلتے ہیں کہ بدن میں روح ہے, ورنہ میت کو آپ اس طرح سے چلا کے دکھا, دس آدمی بھی اگر کوئی بازو پکڑے ٹانگ پکڑے اس طرح سے بندہ نہیں چل سکتا جیسے زندہ چل سکتا. لیکن انسان کیونکہ بدن میں روح ہے بغیر سہارے کے چل رہا, تو اصل جو حرکت ہے یہ روح کی ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ اصل یوسف کیا ہے, روح کا نام ہے. تو اصل آپ کا وجود کیا ہے, یہ باڈی نہیں ہے. اصل آپ کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے, یعنی آپ کی روح. قل الروح من امر ربی, قرآن نے کہا کہ اصل روح ہے جو امر پروردگار ہے. یہ جسم کیا ہے, یہ روح کے لیے لباس ہے. حقیقت جو انسان کی ہے وہ روح ہے. اب دیکھیے جب انسان خود کو نہیں پہچانتا ہے, بلکہ میجورٹی کا یہ حال ہے, جب انسان صرف خود کو جسم سمجھتا ہے 60, 70, 80, 90 سال وہ صرف جسم کی غلامی میں گزار دیتا ہے. جسم کو اچھا کھانا ملے, جسم کو اچھا لباس ملے, جسم کو اچھی گاڑی ملے, جسم کو اچھا گھر ملے, اسی لیے تو کماتے لوگ. پوری زندگی جو انسان جسم کی غلامی میں گزار دیتا ہے, جسم کو کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل جگہ ملے اور لذت سے زیادہ لذت ملے, پوری زندگی انسان کی جسم کی غلامی میں گزر جاتی ہے. اور موت کیا ہے, موت جسم کا روح سے الگ ہونا ہے, یا یوں کہیے کہ روح کا لباس بدلنا ہے. روح 60, 70, 80 سال کے بعد لباس بدل دیتا ہے, دوسرا لباس پہنتا ہے. اور یہ بھی سن لیں کہ موت ہے کیا. دیکھیے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ ڈرائیور ہیں, آپ کو یہاں سے لندن جانا ہے, پیرس جانا ہے, جرمنی جانا ہے گاڑی سے ڈرائیو کر, لیکن گاڑی نے راستے میں جواب دے دیا, آپ نے بڑی کوشش, گیئر باکس کام نہیں کر رہا ہے, بریک کام نہیں کر رہا, آپ پوری ٹرائی کریں گے کہ اپنی گاڑی سے جائیں, لیکن گاڑی جب چل ہی نہیں رہی ہے تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ گاڑی بدلیں گے, دوسرے بس میں جائیں, گاڑی میں ٹرین میں جائیں. بالکل اسی طرح سے روح جو ہے ڈرائیور ہے, یہ گاڑی ہے بدن, یہ بدن کیا ہے ہماری گاڑی ہے. اب روح پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ بدن گاڑی چلے, لیکن دل کام نہیں کر رہا, لیور کام نہیں کر رہا, کڈنی کام نہیں کر, فیل ہو گئے. اب اس کے سوا آپشن ہی نہیں ہے, روح کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ گاڑی نہیں چل رہی ہے, اب اس نے جو ہے گاڑی کو بدلنا ہے. اب روح 60-70 سال تک عادی ہو چکا ہے, حالانکہ اس کے بعد اندر اور طاقتیں ہیں کہ بغیر جسم کے بھی اپنے کام کرتا ہے. جیسے آپ خواب میں سنتے بھی ہیں, خواب میں دیکھتے بھی ہیں, آنکھوں سے تو نہیں دیکھتے, سچے خواب خصوصاً, خواب میں آپ سنتے بھی ہیں, خواب میں آپ دیکھتے بھی ہیں, اس آنکھ سے نہیں دیکھتے, خواب میں آپ اس زبان کے بغیر چکھتے بھی ہیں, خواب میں آپ ساری لذتیں حاصل کرتے ہیں بغیر اعضا کے. یعنی روح کے اندر طاقت ہے, لیکن روح عادی ہو چکا ہے جسم کے, لہذا موت کے بعد پھر اس کو جسم چاہیے. اور اللہ نے اسی لیے کہا کل الروح من امر ربی, روح امر پروردگار آرڈر ہے، یعنی اس میں طاقت ہے، امر خدا ہے. انما امرو اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. خدا نے نسبت دی ہے روح کو اپنی طرف، اس میں طاقت ہے، یہ خلق کر سکتا ہے چیزیں، مگر اس کو میٹر چاہیے. آپ دیکھیں اور مخلوقات ہیں، انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. شہد کی مکھی ہزار سال پہلے جیسے گھر بناتی تھی ویسے بنا رہی، انسان نے ترقی کی ہے. یہ کیوں کی ہے؟ روح کی وجہ سے، کہ روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. روح کو کہا امر ربی ہے، انسان اس میں خالق کا مظہر ہے، نئی نئی چیزیں یادیں کرتا ہے، یہ روح کی وجہ سے. ورنہ کوئی مخلوق جو ہے اس نے ترقی نہیں کی، ویسے ہی رہی، ہزار سال بھی وہی ہے، دو ہزار سال ویسے ہی ویسے، حیوانات اسی طرح سے، پرندے اسی طرح سے، انسان ہے جو ترقی کرتا ہے، یہ روح کی وجہ سے. تو روح جو ہے اس میں خالق کی مظہر، مگر اس کو دوسرا جسم چاہیے. یہ خلق کر سکتا ہے، مٹیریل چاہیے اس کو. بلڈنگ ایک انجینئر بنا سکتا ہے، اس کو اینٹیں چاہیے، سیمنٹ چاہیے، گارڈر ٹیئر چاہیے، لوہا چاہیے، سریا چاہیے، تو بنا دے گا. اسی طرح سے روح کے پاس مٹیریل، کیا مٹیریل ہے؟ اس دنیا سے جو ہم جاتے ہیں، ہر جو عمل ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، وہ تبدیل ہوتا ہے برزخی مٹیریل میں. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. جیسے مولا علی علیہ السلام نے جب انہوں نے گالیاں دی معاویہ کے لشکر، انہوں نے کہا ہم بھی گالی کا جواب، گالی سے کہا نہیں، گالی سے برزخ میں بچھو بنتا ہے. یعنی جتنے ہمارے اعمال ہیں، یہ مٹیریل تیار کر رہے ہیں ہم برزخ کے لیے، اور روح کے اندر اس کے اثرات جو ہیں محفوظ ہیں. جیسے ہارڈ ڈسک ہوتی ہے کمپیوٹر کی، اسی طرح روح کے پاس سب اثرات موجود ہیں. مثلا ہم نے جو بھی اچھے کام کیے، اس کے اچھے اثرات موجود ہیں، برے کام کیے، اس کے برے اثرات موجود. اب روح کو جسم بنانا ہے، برزخ میں کوئی چیز مادی نہیں ہے، برزخ میں غیر مادی چیز ہے، لہذا انہی اثرات کو روح باہر نکال کے پھینکتی ہے. جب باہر نکال کے پھینکتی ہے، ایک برزخی جسم بن جاتا ہے، اور وہی جسم ہمیشہ انسان کے لیے. اور اسی لیے قرآن نے کہا یوم تبل السرائر، اب یہ اثرات چھپے ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے اندر اچھے اثرات زیادہ ہیں یا برے اثرات. اگر اچھے اثرات زیادہ ہیں تو اچھی باڈی ملے گی، اچھا جسم ملے گا، برے اثرات زیادہ ہیں تو برا جسم ملے گا. حدیث یو شرن سلاسوبرن تحسن ان دھل کے ردت والخنازیر. حضور پاک فرماتے ہیں اعمال اعمال کی طرف توجہ دو، چھوٹے عمل کو بھی معمولی نہ سمجھو، کیونکہ اعمال کے اثرات جو ہیں تمہاری باطنی شکل بناتے ہیں، اور باطنی شکل سے تم قیامت اور برزخ میں آؤ گے. اور کچھ لوگوں کی باطنی شکلیں جو ہیں وہ خنزیر اور باندر سے بدتر ہے، وہ قیامت میں ایسی شکل میں آئیں گے. حتیٰ کہ آج بھی ہمارے ایسے علماء بھی ہیں جو انسان کی باطنی شکل دیکھتے ہیں. آیت اللہ بہجت خدا رحمت کر، ابھی ان کا حال میں انتقال ہوا. آغا صاحب اکثر سر نیچے رکھتے، لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، اور اکثر جو ذکر کرتے تھے یا ستار یا ستار، کیونکہ اس منزل پر پہنچے تھے کہ انسان کی باطنی شکل نظر آتی. اور جب ان عرفا کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انسان دیکھو کتنا نمک حرام ہے، کہ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ گناہ کر کے اس نے اپنا کیا حال کیا، تو انہیں خود تکلیف ہوتی ہے. لہذا اکثر ان کا ذکر یا ستار تھا کہ خدا مجھے یہ چیزیں نہ دکھا، اکثر ان کا سر نیچے رہتا تھا. خود امام معصوم نے دکھایا اپنے اصحاب کو، امام صادق علیہ السلام نے دکھایا. جب امام کے صحابی نے کہا حاجی اس مرتبہ بہت زیادہ ہے، امام نے کہا نہیں حاجی بہت کم ہے، شور زیادہ ہے. کہا بولا لاسٹ ایئر میں آیا تھا، گزشتہ سال آیا تھا، اتنی رش نہیں تھی. امام نے کہا یہاں دیکھو، جب انگلیوں کے درمیان دیکھا تو ایک عام انسان کو بھی امام نے دکھایا. چیتا کہ ایک عارف عالم تو بڑی محنت کرتا ہے، دیکھا کچھ گدھے ہیں، کچھ کتے ہیں، کچھ بھیڑی ہیں، چیخنے لگا. بولا یہ کہا یہ ان کی بات نہیں شکل. تو انسان جب معرفت النفس حاصل نہ کرے تو انسان پوری زندگی دھوکے میں گزار دیتا ہے، سمجھتا ہے پانی ہے، پانی تک نہیں پہنچتا، اور وہ خود اس کی بے چینی ہے، خود اس کا اسٹریس ہے، خود اس کا ٹینشن ہے. آپ دیکھیں جو سمجھتے ہیں پیسے والا بننا جو ہے آرزو رکھتے ہیں، ملٹی ملینر سے جا کے پوچھیں اس کو نیند آتی ہے سکون سے؟ وہ جب تک گولی نہ کھائے تو اسے نیند نہیں آتی. اور زیادہ خودکشی کرنے والے غریب نہیں ہیں, پیسے والے زیادہ ہیں, کیونکہ وہ پانی تک نہیں پہنچتے, اصل مقصد تک نہیں پہنچتے. تو اصل آپ نے دیکھا کہ اصل ہمارا وجود کیا ہے, روح ہے. اگر ہم پوری زندگی لباس کی نوکری میں, غلامی میں گزار دیں, یہ لباس ہے روح کا, تو جب جسم الگ ہوگا روح سے تو ہم دیکھیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اسی لیے حضور پاک فرماتے ہیں جس لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں, جب ان کی پیٹ قبر کے ساتھ لگتی اب بیدار ہوتے ہیں, لیکن اب تو کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ دنیا میں رہ گیا. یہاں ہم فقیر ہیں, پیسہ جمع کیا وہاں رہ گیا, اولاد وہاں رہ گیا, سب کچھ وہاں رہ گیا. یہاں قرآن کا زبردست جملہ ہے, ما قدمت لغد, اے انسان تو نے کیا پراپرٹی جمع کی اپنی, بتا تیرا سرمایہ کیا. ہر ایک انسان کہتا میری پراپرٹی ہو, میں کچھ بناؤں. کوئی کہتا میری ایک بلڈنگ ہے, میرا گھر ہے, میرا بزنس ہے, میری گاڑی ہے, یہ میری زمین ہے, میرا باغ. قرآن کہتا نہیں, یہ تیرا خیال اور وہم ہے کہ یہ میری پراپرٹی, یہ تیری اصل پراپرٹی نہیں, یہ تیرا گھر پراپرٹی. ہم لوگ کہیں گے مولانا کیا کہتے, ایک ملین کا میرا گھر, میری نہیں پراپرٹی تو کس کی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے میری پراپرٹی, ٹھیک ہے. اب روح کو نکلنے دیں, جیسے روح نکلے گی یہ آپ ہی کے بچے آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے قبرستان دیں گے. اگر آپ کی پراپرٹی تھی تو آپ کو باہر کیوں پھینک دیا. یہ آپ کا خیال ہے, خیالی لذت میں انسان خود کو برباد کرتا ہے کہ ایک ملین پڑے ہوئے ہیں, یہ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ زمین پڑی ہے, سب خیالی لذت ہے. قرآن کہتا ہے حقیقت نہیں ہے. تو سمجھتا ہے یہ اتنے پیسے میں نے جمع کیے 60-70 سال زندگی, تو نے ضائع کی ہے زندگی, کہ اصل سرمایہ تیرے پاس ہے نہیں. اصل سرمایہ کیا ہے, ما قدمت لغد, اے انسان موت کے جھٹکے کے بعد جو جو چیز تجھ سے جدا ہو جائے وہ تیری پراپرٹی نہیں ہے, وہ خیالی لذت تھی, بے وقوف تھا تو. شیطان نے تجھے بے وقوف بنایا, 60-70 سال زندگی تیری جہالت اور حماقت بے وقوف میں گزر, تو سمجھ رہا میں اپنی پراپرٹی جمع کر اپنے لیے کچھ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ تو مال جمع کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے, اسے پراپرٹی سمجھتا ہے, اور وہی مال تیرے بچے اگر گناہ میں خرچ کرے تو تجھے عذاب ملے, دو عذاب ملے, ان کی ہدایت بھی نہیں کی اور اس کو ان کو حرام مال بھی دیا. اور اگر وہ بچے نیک ہیں, نیک کام میں وہ خرچ کرے تو انہیں دو ثواب ملیں گے, تجھے ایک ثواب ملیں گے. سلوات پڑھی محمد
محمد محمد
ما قدمت لغد, یہ فقط تیرا خیال ہے, تیری پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو, وہ ہے اصل تیرا مال. اب وہ کیا ہے کہ موت کے بعد بھی ہم سے جدا نہ ہو, اسے سمجھانے کے لیے پروردگار نے پوری ایک سورہ, چھوٹی سورہ میں قسم کھائی, بسم اللہ الرحمن والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم کھا کے کہا کہ انسان نقصان. خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, یہ صرف جگانے کے لیے, تم سب نقصان میں, تم سمجھ تمہارے ہم نے پیسہ جمع کر لیا, ہم نے ڈگری حاصل کر لی, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے یہاں کا پاسپورٹ لے لیا, سب بیکار ہے, تم سب نقصان میں. یہ سب چیزوں کا تعلق جسم سے, یہ لباس کی خدمت میں تم لگے ہوئے. الا الذین آمنوا, مگر جس نے ایمان کا سرمایہ جمع کیا ہے وہ نقصان میں نہیں. اور ایمان کی نشانی کیا ہے, جہاں ایمان آ جائے کوئی خوف, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جہاں ایمان ہو وہاں ہر ڈر ختم ہو جاتا ہے, ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ہر سارے ڈر ہمارے اوپر ہوتے ہیں کیونکہ ایمان نہیں. پولیس کا, ملٹری کا, کسٹم کا, ہر ایک کا ڈر ہوتا ہے, ٹریفک والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے, جن بھوت کا بھی ڈر ہوتا ہے, یہ ایمان نہ ہونے کی حزن, ہر ایک کی پریشانی, ٹینشن, پریشانی, نوکری چلی جائے گی, یہ سب ایمان کی کمزوری ہے. الا الذین آمنوا, اگر ایمان ہے تو آپ خسارے میں نہیں. وعملوا الصالحات, اور اگر نیک اعمال آپ کر رہے ہیں, کسی یتیم کی مدد کر رہے ہیں, بیوہ کی مدد کر رہے ہیں, یہ آپ کا سرمایہ کوئی چھین نہیں سکتا. کہیں بھی کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, کوئی خدمت مخلوق خدا کر رہے ہیں کسی کو, یہ آپ کا سرمایہ ہے. نماز تہجد پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کا سرمایہ. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, اور حق کی اگر تبلیغ کر رہے ہیں, کسی کو ہدایت دے رہے ہیں, یہ بھی آپ کا سرمایہ. وتواصوا بالصبر, اگر صبر کر رہے ہیں گناہ پہ صبر کر رہے ہیں, گناہ کے مقابلے میں صبر کر رہے ہیں, مصیبت پہ صبر کر رہے ہیں, واجبات پہ صبر کر رہے ہیں, یہ آپ کا صبر ہے, باقی سب لوگ خسارے ہیں. تو عزیزو یہ ہے معرفت نفس کا مختصر سا درس کہ ہم خود کو پہچانیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ اکثر بیچارے لوگ جن کے پاس رہبر نہیں ہے, جیسے ہمارے پاس رہبر ہے, دنیا والوں کے پاس کس کے پاس ہے؟ کچھ بھی لوگ بیچارے بالکل جاہل بے خبر. یہ ہمیں پروردگار نے نعمت دی ہے, ایک نہیں دو نہیں 12-14 معصومین ہیں اور سب علم کے خزانے ہیں, تقویٰ کے خزانے ہیں, کرامت کے خزانے ہیں, کسی کے پاس ایسے رہبر نہیں اور علم اتنا کسی کے پاس نہیں. یہ سب کچھ ہمیں اہل بیت نے بتایا کہ دنیا کے دھوکے میں نہ ہو. شیطان نے یہی کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا. کیسے گمراہ کرو گے؟ دنیا ایسے سجا 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 کے دکھاؤں گا کہ لوگ اندھے ہو جائیں. اب دیکھیں شیطان نے خود سے یورپ امریکہ تو پوری دنیا میں کیا حشر کر رکھا کہ عین جو نجس چیز ہے ان نجس مقامات کو ایسے زینت ترین چیز بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ لوگ اسی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, اسی لیے حرام کرتے ہیں, اسی لیے گناہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بڑا کاروبار دنیا میں بلیو پرنٹ کا ہے. یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ مقامات جو مقام نجس ہیں جہاں سے خون پیشاب بخارا نکلتا ہے, عین مقام نجاست پہ اللہ نے وہ لذت رکھی ہے تاکہ انسان کی عقل اوپر ہے, وہ لذتیں پست ہیں, نیچے ہیں, جہاں غلاظت. مگر یہ شیطان کا کمال دیکھے, وہ مقامات جو نجس ہیں جہاں سے خون نکلتا ہے, پیشاب نکلتا ہے, بخارا نکلتا ہے, دنیا کو ان کا عاشق بنا دیا. یہ ہے میڈیا, یہ ہے شیطان کی کامیابی کہ سب سے زیادہ لوگ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یعنی عقل جو ہے انسان کی مغلوب ہو جاتی ہے اور شہوت اس پہ غالب ہو جاتی ہے. انسان سوچتا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آدمی شادی کرنے گیا تو شراب زیادہ پی لی چرچ میں, کوئی عیسائی تو شراب سے باہر نکلا تو وہاں پر کیونکہ ڈیڈ باڈی کوئی جنازہ بھی آیا تھا وہ بھی چرچ میں لے جاتے, نشے میں اس نے سمجھا کہ یہی میری دلہن ہے, پوری رات اس نے وہیں گزار دی. تو مولا علی کہتے ہیں شراب کے نشے سے بدتر نشہ غفلت کا ہے. جو انسان غافل ہے اپنی عاقبت سے, اپنے مقصد حیات سے غافل ہے, قبر سے غافل ہے, وہ بدترین نشے میں ہے اور انہیں شیطان گمراہ کرتا ہے. اس چیز جس میں نجاست ہی نجاست ہے, ایسی چیزوں کو شیطان اس طرح سے پروپیگنڈا کرتا ہے, ایسے اندھا کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ لوگ سب کچھ اسی چیز کو سمجھتے ہیں. تو لہذا معرفت النفس یہ کہ اصل یہ جسم لباس ہے, اصل ہماری حقیقت جو ہے وہ روح ہے. اگر آج ہماری موت ہوتی ہے تو ہم نے کیا جمع کیا ہے, ہمارا کیا سرمایہ ہے, کیا ایمان ہمارا اتنا ہے؟ ایمان یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان ہے تو ہمیں کتنی پاور ہے ایمان میں, ایمان کتنا طاقتور ہے, کتنا گناہ سے بچا رہا ہے. لہذا یہ اصل نقطہ ہے معرفت نفس. عزیزوں ہم آپ زحمت دی, آپ لوگ جمع ہوئے, مقصد یہ ہے کہ کوئی کام ایسا کریں جو صدقے جاریہ ہو. حضور پاک کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال نامے کی کتاب بند ہو جاتی ہے, کوئی نیکی بڑھا نہیں سکتا مرنے کے بعد, نہ گناہ گھٹا سکتا. مگر فرمایا تین گروہ ہیں جو خوش نصیب ہیں, مرنے کے بعد بھی انہیں نیکیاں ملتی رہتی اور ان کے گناہ بھی مٹتے رہتے. پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک وہ ہے جو اپنی اولاد کی اچھی اور صحیح تربیت کرے. تو جب تک ان کی اولاد عبادت کر رہی ہے, اچھے کام کر رہی ہے, کیونکہ وہ ہے بانی, انہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے سکھایا, انہیں بھی وہ ثواب ملتا رہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اچھی سنت قائم کی ہے, اچھا مدرسہ بنایا ہے, اچھا اسپتال بنایا ہے, اسکول بنایا ہے جہاں سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. تو جب تک وہ چیزیں باقی ہیں ان کے اعمال میں چیزیں احسانات نیکی آتی رہیں گی, گناہ مٹتے رہیں گے, یا نشر و اشاعت میں کوئی اچھی کتاب. تو ہر انسان کو جیسے دنیا میں سرمایہ گزاری ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, बुरे वक्त के लिए काम आ जाए, बुढ़ापे में काम आ जाए, जिससे ये 60-70 साल की जिंदगी के लिए हम प्लानिंग करते हैं, तो ये अवधि जिंदगी है, उसके लिए हमने क्या प्लानिंग की है। यानी अगर आप देखिए एक आदमी 1,000 रुपए की खातिर $1 बिलियन का नुकसान करे तो उसे कौन अकलमंद कहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ। अगर 70 साल या 80 साल या 100 साल की जिंदगी के लिए जो बिलियन ईयर से भी बड़ी जिंदगी, वल आखिरत खैरुन व अबगा, हाँ जी कुरान कहता है ये कुछ भी जिंदगी नहीं है, कतरा है, चंद कतरे हैं, आखिरत दरिया, जो इस जिंदगी के लिए आखिरत को बर्बाद करे तो उससे बदबख्त तरीन शख्स कौन हो सके, बेवकूफ तरीन शख्स कौन हो सके। ये जिंदगी मुख्तसर है, अल्लाह ने मौका दिया है मुख्तसर, मगर अबदी जिंदगी का दारो मदार इसी पर है, चाहे बेहतर बनाए, आबाद करें चाहे बर्बाद करें। लिहाजा आप देख रहे हैं कि हम मोमिनीन दुनिया भर में शुरू से मजलूम है, मजहब शिया तारीख जिन्होंने लिखी है जमा की, करोड़ों में हमारे लोग मारे गए, बनी उमैया के जमाने है, बनी उमैया के जमाने। ये तो मौजज़ा है कि आप भी हम जिंदा हैं, वरना कई मरतबा हमें कत्ल किया गया, कई मरतबा हमारे उलमा हमारी किताबें जलाई गई, अब भी हमारी किताबें उनसे ज्यादा है, हदीस की भी देखें, तफसीर की भी देखें, सब गैबी मदद है, वरना बनी उमैया बनी उमैया बास देखिए कितने सदियों तक ये चली, कितने 100 साल, कितने सदियां, 300-400 देखते जाए, और उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिसका नाम भी अली उसकी कदम ला देते थे, शक की बुनियाद पर भी मार देते, मगर ये मौजज़ा है कि आज हम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से हैं और बड़े बड़े ममालिक में हैं और एक हुकूमत इस्लामी भी है, तो ये सब मौला का करम। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये मजलूम है, देखिए इराक में मोमिनीन मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में मोमिनीन मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आप देखिए किस तरह जुल्म हो रहा है। तो देखिए जो जो कौमें हम देखें दुनिया में जो कामयाब हैं, उनकी कामयाबी का राज क्या है। अब यहीं पर आप देखें कि या यूरोप की तारीख उठा के देखें कि यूरोप की तारीख में इस शिया सुन्नी की जंग होती थी, ऐसे ईसाई यहूदियों की जंग होती थी, 100 साल पहले 200 साल पहले जाके देखें इनकी आपस में जंग होती थी, ईसाई समझते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल ये है यहूदी, क्योंकि हजरत ईसा को नहीं माने थे, तो इनकी हमेशा जंग होती थी और ये अकलियत में थे यहूदी, तो यहूदियों ने मिलकर बैठा कि भी हम कैसे अपना दिफा करें जब हम अकलियत में अक्सरियत में तो हम हैं। इन्होंने ये अकलमंदी की कि अकलियत में रहकर कैसे अपना दिफा किया, तो यहूदियों ने आप देखें जहां भी दुनिया में तीन चीजों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, तीन चीजों में अपने बच्चों को भेज दिया, एक तालीम, आप यूनिवर्सिटी में जहां भी देखें अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर आपको यहूदी मिले, ठीक, और दूसरा मीडिया, इस वक्त जितने मीडिया के बड़े बड़े इदारे हैं किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें आप देखेंगे यहूदियों का इन्फ्लुएंस, और नंबर तीन बिजनेस, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं उसमें आप देखें इन्होंने बहुत तरक्की की। चलिए आखानियों को देख लें, बहुत कम ही कम लोग हैं मगर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सेफ जिंदगी गुजार रहे हैं और कामयाब दुनिया के लिहाज से, क्योंकि इसमें तुम्हारी बहस सिर्फ दुनिया के लिहाज से, क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता सिर्फ आखिरत को बनाए दुनिया को भूल जाए, रब बना आतना फिर दुनिया हासिल, मोमिन दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करे, बेहतरीन जिंदगी हो, कामयाब तरीन जिंदगी हो, नमूना हो दूसरों के लिए और आखिरत भी बेहतर। तो इसी तरीके से आप देखिए इनका आपस में नेटवर्क है, हम इतने मजलूम होने के बावजूद हम लोगों का कोई नेटवर्क नहीं है, दुनिया में 30 करोड़ शिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम कोई नेटवर्क बनाए। अब 30 करोड़ अगर नेटवर्क हो तो आप देखिए कितनी तरक्की हो सकती है। नेटवर्क एक ऐसी चीज है जिसमें 100 साल का सफर आप सालों में कर सकते हैं। मैं मिसाल दूं, मसलन 20 साल पहले हम कनाडा अमेरिका जाते थे, उस जमाने में वहां की नेशनलिटी मिलना, जॉब मिलना बहुत आसान था। मसलन अल्बर्टा में चले जाए, एडमिंटन वगैरह, डॉक्टर कोई भी चला जाए 3 साल वहां काम करे उसे पासपोर्ट कैनेडियन मिल जाए। फार्मेसिस्ट امریکہ میں کوئی بھی آ جائے اس کو جاب بھی ملی, اور اسی طرح سے یہ ویٹنری جو سرجن تھے ڈاکٹر تھے حیوانوں کے, ان کو فوراً ملا. ویٹنری ڈاکٹر بننا کوئی پاکستان میں کمپٹیشن ہی نہیں تھی اس زمانے, کوئی بھی بن سکتا فوراً. اس کی نیشنل ٹور وہاں کتوں کے ڈاکٹر انسانوں کے ڈاکٹروں سے زیادہ کماتے ہیں, کیونکہ وہاں کتوں کے علاج پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے, ہر رات بندے کے پاس ایک کتا ہے. تو ہمارے پاس کوئی نیٹورک نہیں تھا, ہم کتنے لوگوں کو بتا سکے, بہت کم لوگ. فرض کریے یہی نیٹورک ہوتا تو ہمارے ہزاروں بندے وہاں جا سکتے تھے. کہیں بھی ایسی جاب نکلتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیے وہ قومیں جاتی ہیں جن کا نیٹورک, اور وہ ایک جگہ پہ جا کر ایک پولیٹیکل پاور بھی بنتے. اب دیکھیے تھوڑی سی پرابلم ہوئی مثلا دار السلام میں, آغا خانیوں کو ہمارے لوگ بھی تھے وہاں, کوجا ہمارے مومنین بھی تھے, بلکہ کیونکہ ان کا نیٹورک تھا پوری کی پوری جو ہے نا, وہ پوری پوری ان کی جو انجمن تھی جماعتی پوری اٹھ کر آگے ٹورنٹو میں انہوں نے ایک بستی بنا لی, اور ایک جگہ پہ بستی بنا کے وہ خود پولیٹیکل پاور بھی بن گئے وہاں, خود اس ملک افریقہ سے اٹھ گئے. یہ ایک زندہ مثال بتا, یہ سب نیٹ ورک کے فوائد. اس وقت ہمارا پارا چنار 5 سال سے جل رہا ہے, اب پتہ ہے کہ یہاں جو کیس سالڈ ہو فوراً سائلن مل جاتا ہے, وہ ہمارا نیٹ ورک ہی کوئی نہیں. نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی مدد نہیں کر پا رہے. اگر نیٹ ورک ہو اور اس کی آواز بلائی جائے کہ یہ بھائی 5 سال سے بےچارے گھیرے میں ہیں, نہ دوائی جا رہی ہے, بچے چھوٹے چھوٹے مر رہے ہیں, اور ایک بوری جو آٹے کی ہے وہ 10 گنا کبھی 20 گنا مہنگی ہے. اوپر سے وہ لوگ آتے ہیں, راستہ افغانستان پاکستان نہیں ہے, افغانستان سے گزرتے ہیں, ایسے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے, مگر کچھ بھی نہیں ہوتا نیٹ ورک نہیں. ایک بات یہ, کبھی بھی ظلم ہو تو نیٹ ورک کے یہ فوائد ہیں کسی بھی قوم پر, اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم سب. اور پھر ٹیکنالوجی علم میں آپ دیکھیے, ٹیکنالوجی علم میں اگر نیٹ ورک ہے, ایک ڈاکٹر ہے مثلا, اس نے 30-40 سال کا تجربہ حاصل کیا, اگر وہ ایک نئے ڈاکٹر کو 30-40 سال کا تجربہ دے دے تو وہ ڈاکٹر تو اور اونچے جائے گا. اور یہ یہودی یہی کرتے ہیں, جو بھی قومیں کامیاب ہیں یہی کرتے ہیں, اپنی قوم کو بڑھانے کے لیے وہ تجربہ اپنی قوم کو دیتے ہیں. مگر ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, جبکہ ہمارے یہاں بہترین لوگ ہیں. اسی طرح سے علم و ٹیکنالوجی کے علاوہ مثلا بزنس میں نیٹ ورک کے بے پناہ فوائد. اب دیکھیے یہاں یہ نیٹ ورک ہے یہودیوں کا اور جن قوموں کا, آخانیوں کا, تو ان کا کوئی بھی پروڈکشن ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا, چاہے 3rd کلاس وہ پروڈکشن, ان کا نیٹ ورک ہے, ان کے لوگ ہیں. میں نے خود, ہم نے خود یہ دیکھا تھا کہ مجھے ایک چھوٹی چیز تھی, کان صاف کرنے والی روئی تھی, ہم نے ایک دکان پہ گئے میڈ ان اسرائیل, بہت بیکار تھی, وہ اچھی بھی نہیں تھی, اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی, دوسری تیسری کئی دکانوں پہ ہم نے دیکھا, ہر جگہ مشکل سے ایک دوسرے ملک کی ملی جبکہ اس کی کوالٹی اس سے بہتر تھی, مگر مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کا. یہ ایک مثال, اس طرح سے بہت ساری مثال. تو اگر ہم لوگ نیٹ ورک بنائے تو ہمارے مومنین کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں, اس میں یہاں کے مومنین کا بھی فائدہ ہوگا, ان کا بھی فائدہ ہوگا, کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہم کریٹ کر سکتے, اور اس نیٹ ورک سے ہزاروں لوگوں کو جاب ملے گی. اب کوئی کم پروڈکٹس نہیں ہے, خود حبیب بینک والوں کے ہمارے مومنین کے پروڈکٹس دیکھ لیں, ڈھیر سارے ہیں, اور بھی دنیا میں افریقہ میں ادھر ادھر بہت سارے مومنین کے پروڈکٹس ہیں, اور بہت سارے اچھے اسٹینڈرڈ کے پروڈکٹس ہیں, ہم ان کو مارکیٹ دے سکتے ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے, ہم جو دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم ایک اپنے مومن کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں, ان کو فائدہ ملے گا, ایک خوشی بھی ہوگی, ایک قوم بھی بلٹ اپ, قوم کی یونٹی بھی بلٹ ہوتی ہے. تو یہ مقصد ہے کہ ایک ہم نیٹ ورک ایجوکیشن میں بنائیں اور ایک جو ہے بزنس میں. الحمدللہ تقریباً 3 ہفتے سے, اب 4th ہفتے میں ہم جا رہے ہیں, اس پروگرام کو ہو چکا ہے. پہلی میٹنگ ہماری گلاسگو میں تھی, دوسری ایڈنبرا, برمنگم, پھر اوسلو, یہ تقریباً اس کے بعد 5ویں میٹنگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور ابھی بالکل آغاز ہے, یعنی ابھی سائٹ بھی پوری نہیں بنی ہے, تو اس میں بھی بے شمار فوائد جو ہیں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں. 2-3 کمپنیز کا آپس میں کانٹیکٹ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ, یہ صرف مختصر سی گفتگو آپس میں مختصر سی نیٹ ورک کے بعد. تو ابھی تو پورا نیٹ ورک بنا نہیں ہے, ورلڈ وائڈ اگر ہمارا نیٹ ورک بن جائے یقین جانیے بہت بڑا ہمارے یہاں اقتصادی انقلاب آ سکتا ہے, اور ایجوکیشن میں بھی ہماری قوم کا بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اب کتنے بچے جب ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں, کہاں کہاں بچے, کئی بچے جو ہے ان کو رن وائڈ نہیں ہوئی ہے, وہی کورس فری میں یورپ میں ہو رہا ہے, وہ 5,000 کہیں 8,000 10,000 ڈالر اور پاؤنڈ دے رہے ہیں, صرف ان بیچاروں کو انفارمیشن نہیں. وہ بعض تو اسکالرس پہ آئے ہیں, وظیفے پر آئے ہیں, وہ مشکل زندگی گزار رہے ہیں صرف نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کتنی یونیورسٹیوں میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی, اور ہمارے لوگ فیس دے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں. تو اس نیٹ ورک کے ہر طرح سے فوائد ہیں, پر انشاءاللہ اگر ہم سب مل کے کام کریں گے, امام زمانہ کی مدد بھی ہوگی, تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا, اگر آپ کے سوالات ہوں تو اب آپ سوالات کے لیے ہم 20 منٹ آپ کو دیتے ہیں, سوالات آپ کر سکتے ہیں.
ہاتھ کھڑے کر لیجیے, اس کو سوال کرنا ہے
کسی بھی نوعیت کا سوال ہو,
موضوع سے متعلق ہو تو بہتر ہے, جو ٹاپک چل رہا ہے.
یہ ہجرت کے بارے میں جس طرح ہم مائگریشن بیان کرتے ہیں, یعنی کہ ہمارے اپنے ملک میں ٹھیک ہے حالات خراب ہیں, وہاں مجبوری ہے, بجلی نہیں ہوتی, لائٹ نہیں ہوتی, ہم چھوٹے موٹے بارے تلاش کرتے ہیں, رائے فرار ہو گیا, وہاں کوئی 30 لے رہے, کوئی 40,000 لے رہے, وہ کہتے ہیں یورپ سے امیگریشن لیتے ہیں. تو امیگریشن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اس کنڈیشن میں, یا کوئی خاص اس کی ضرورت یا ماحول چاہیے کہ ہم امیگریٹ دس کنٹری, اس پہ تھوڑی روشنی آتا ہے.
یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اسی کے بارے میں کہ قیامت میں لوگ کہیں گے کہ ہم اس لیے گناہ میں مبتلا ہو گئے کیونکہ ماحول خراب تھا. پروردگار نے جواب میں یہ کہا ہے کہ کیا زمین دنیا کی تمہارے لیے تنگ ہو گئی تھی, تم کہیں اور نہیں جا سکتے تھے؟ تو خاموش ہو گئے کہ نہیں, ایسا نہیں تھا. تو جہاں بھی انسان اپنا دین ایمان بچا نہیں سکتا ہے تو وہاں کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ایسے ماحول میں رہیں جہاں آپ کا دین بچانا ناممکن ہے, ایمان بچانا, بچوں کو بچانا ناممکن. اب دو اس میں صورت حال ہے کہ بعض لوگ کوشش نہیں کرتے, ان کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں, بعد لوگ کوشش کرتے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے بھی ان کے بچے دیندار ہیں, بلکہ کتنے بچے یہیں کے ہیں جو عالم دین بنے ہیں, بن رہے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر یہ خود دلیل ہے کہ نہیں, یہاں دین بنا بچا سکتا ہے انسان اگر کوشش کرے. اور اب تو ساری دنیا جو ایک شہر کی طرح بن گیا ہے, انٹرنیٹ کی طرح, جو برائی یہاں پر نکلتی ہے وہ دوسرے دن شاید اسی دن پاکستان بھی پہنچ جاتی ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ فرق, البتہ پھر بھی فرق یہ ہے کہ وہاں گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے اور یہاں بعض گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. تو انسان کا اپنا خود ضمیر ہے اور انسان کی خود اپنی صلاحیت ہے. اگر انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھ سکے, اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکے, اس صورت میں اسلام یہی کہتا ہے. لیکن اسلام نے جو ہے غیر اسلامی ملک میں رہنے کے لیے ٹیکس لگایا ہے, وہ ادا کوئی نہیں کرتا ہے, تو اس کا پھر جرم ہوگا, اس کا گناہ ہوگا. اور واقعی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں حضور پاک سے پوچھا کہ ہم جا رہے ہیں غیر اسلامی ملک میں, وہاں کوئی مسلمان نہیں, ہم جائیں؟ تو حضور پاک نے کنڈیشن رکھی, کہا اس کنڈیشن سے جاؤ مرنے سے پہلے کم سے کم 40 کافروں کو مسلمان بناؤ جو تمہارے جنازے کو اٹھانے والے. یہاں ہم آ کے اپنے بچوں کو کافر بنا دیتے ہیں کیونکہ ٹیکس نہیں دیتے ہم. اسلامی ٹیکس یہ ہے کہ کم سے کم 40 کافروں کو اگر آپ مسلمان بنائیں پھر کافر ملک میں رہنا آپ کے لیے جائز ہے. یعنی جو کام بھی کریں اس کے ساتھ تبلیغ کرتے رہیں. ممکن ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں 5 بن جائیں, حضور پاک نے کہا کم سے کم یعنی 40 مومنین تک یا کافروں تک اپروچ کریں جتنے بھی بنے. یعنی یہ آپ کا ہدف ہونا چاہیے کہ میں وہاں گیا ہوں پیسے کمانے کے لیے نہیں, تبلیغ کے لیے.
دراصل یہاں پہ جو تربیت کے ماحول بہت مشکل ہے, مثال کے طور پہ یہاں پہ خصوصاً ڈنمارک اسکینڈینیویا کا ماحول بہ نسبت میرے خیال سے دوسرے جو ممالک ہیں یورپ میں سے مختلف ہے. یہاں بہت آزاد ماحول ہے, یہاں پہ اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے جس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ بچہ جو ہے مطلب اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے, وہ زیادہ تر اسکول میں ہوتا ہے. پھر وہاں پہ رہن سہن, یہاں پہ جو آپ نے بات کی جو چیزوں کو منع ہے ان چیزوں کو زیادہ ابھارتے ہیں لوگ ان چیزوں میں, معاشرے میں سائن بورڈس میں, دنیا میں کہیں ایسے نہیں جہاں پہ اس طرح کے سائن بورڈس یہاں موجود ہیں. تو بچوں کے لیے مطلب بہت کہتے ہیں کہ بہت مائنر ہے جس میں وہ آگے بڑھ سکے اب جتنا بھی ٹائم دو, لیکن ایک سوسائٹی میں تو اس نے رہنا ہے, اس کے سامنے چیزیں تو آنی ہیں, اور کزن نہ کرے لیکن اس کی نگاہ میں تو آتی ہیں چیزیں, تو اس حوالے سے کیا ہوگا؟
دیکھیے انہیں ممالک میں یہودی ایک بچہ آپ کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ملے گا, اس کو فالو پہلے وہابیوں نے کیا, انہوں نے اپنے اسکول بنائے, اب سنی حضرات بھی کر رہے ہیں, اور خود انگلینڈ میں بھی کوئی اچھا ماحول نہیں ہے, سیم ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, مگر انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ پیرس میں زیادہ بدماشی ہے, پیرس والے کہتے ہیں لندن میں زیادہ بدماشی, بات ایک ہی ہے, تو بس دو چار کا مشکل سے فرق ہے. تو وہاں پر رہتے ہوئے بچے جو ہیں اتنے ان کے اسکولوں میں دیندار بچے ہیں کہ مثلا یہاں کی بچیاں جو انگلینڈ کی پہلے وہ یہاں تک حجاب کرتی ہیں, ہاتھ پہ جوراب رکھتی ہیں, نام عرب سے بات نہیں کرتی ہیں, اور لڑکے جو ہیں یہ آپ جب طالبان کو خود یہاں کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے تھے جب وہ لڑ رہے تھے ابتدا میں رشیا سے یا ان سے, آپ دیکھیں کتنے انگلینڈ کے یہ وہابی بچے ہیں جو افغانستان میں جا کے مرے ہیں, انہوں نے فائٹ کیے, انگلینڈ کے بچے یعنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں, یعنی اتنے مذہبی وہ انہوں نے اپنے اسکولوں میں بچوں کو بنا دیا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں البتہ اس کا فارمولا یہودی بھی دیکھے پکے یہودی ہیں کیونکہ ان کے اپنے اسکول ہیں, کسی دوسرے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر بھی عربیوں نے اسکول کھولا ہے, مگر اپنے لوگ جو ہیں ان میں شعور نہیں ہے کہ اپنے بچے وہاں بھیجیں, وہ بھی گورنمنٹ کے اسکول میں بھیج رہے ہیں. ایک اسکول کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے, اور اسکولس کا تو اتنی گرانٹس ہم نے تھوڑی سی ابھی سروے کی ہے, پورے یورپ میں اتنی گرانٹس مل رہی ہیں, کئی ادارے ہیں, مطلب برمنگھم میں ایک اسکول نے صرف ایک آدمی کو گرانٹس تلاش کرنے پہ رکھا ہے, اس کو 40,000 pounds دیتے ہیں, یعنی اتنی گرانٹس زیادہ ہیں کہ اس کو 40 pounds تنخواہ دے رہے ہیں سال کی, 40,000 pounds. تو گرانٹس بہت زیادہ ہیں, مگر ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے. مطلب اوسلو میں بھی ایک اسکول مثلا علی وہ نارویجن کنورٹر اس نے بنا, اس کو زبردست گرانٹ مل رہی, ہمارے لوگ مسجد بنانے کے چکر میں زیادہ ہیں, اس پہ ملینز لگا رہے ہیں, حالانکہ نوجوان نسل کو مسجد سے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے, اس کے لیے جو بچانا ہے اسکول اس کو بچائے گا, مسجد نہیں بنائے گا, بچائے گا. مسجد بوڑھوں کے لیے, اور جاتے بھی بوڑھے ہیں, جوان کہاں جاتے مسجد میں, اور کتنے گھنٹے سال میں جاتے, مگر ہم لوگوں کو بھی شعور نہیں آیا جتنا پیسہ ہے وہ مسجدوں میں خرچ ہو رہا ہے. لیکن یہاں مسجدوں سے زیادہ نوجوان نسل کے لیے اسکول سے, اسکول میں سوئمنگ ہے, اسکول میں ڈانس کی کلاس, اسکول میں میوزک کلاس, جمناس, ہزار چیزیں, اور جب تک کہ اپنے اسکول نہ ہوں تو بچے جو ہے محفوظ نہیں رہتے, کیونکہ سب سے زیادہ اثر دوستوں کا ہوتا ہے, پھر استاد کا ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں اسکول میں ملتی ہیں, ماحول زیادہ گھنٹے بھی وہیں گزارتے ہیں, ماں باپ کماتے ہیں, وہ بزی ہوتے ہیں, وہ بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا ہے, نہ ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھ سکیں کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں. بچے خود کہتے ہیں کہ ہم منافق ہمیں بن رہے ہیں, یہاں پر گھر میں آتے ہیں بچیاں کہتے ہیں ہم بڑے حجاب سے, ماں باپ کہتے ہیں ہم حجاب میں رہتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو ہم ننگے ہو کے نہاتے بھی ہیں, تو ہم خود منافق بن رہے ہیں, اور یہ ماں باپ بنا رہے ہیں ان کو منافق, یعنی ڈبل فیس کہ یہاں آئے تو پوری حجاب میں اور وہاں جاؤ تو جناب جمناسٹک ہو رہی ہے تو تقریباً ایسا گندا لباس ہوتا ہے, وہاں جناب سوئمنگ ہو رہی ہے ٹوٹل ننگے ہوتے ہیں. تو یہ ماں باپ کی جہالت ہے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے اسکول بنائیں, اس ملک میں جب تک اسکول نہیں بنائیں گے ہماری نیو جنریشن جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں, کھوجو حضرات بہت کوشش کرتے ہیں, ہر ڈیلی اسکول ہوتا ہے, گیم سوئمنگ بھی وہ اپنے سوئمنگ پول کرائے پہ لیتے ہیں, لڑکیوں کا الگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں, ٹیبل ٹینس ہے, ساری گیمس امام برگاہ میں, اس کے باوجود بھی ان کے 30% بچے ضائع ہو جاتے، باقی جو لوگ کوشش نہیں کرتے ان کے 70% بچے ضائع ہو جاتے، کہیں 50% بچے ضائع ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اسکول نہیں ہیں، جن قوموں نے بوہرا ہے ان کے اسکول ہیں۔ آغا خانی بھی اسی طریقے سے اب وہ اپنے اسکول بنا رہے ہیں، وہابیوں نے بنا لیے ہیں، وہابیوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اب سنی بھی بنا رہے ہیں۔ ایک شیعہ ہے تو وہ اسکول کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم لوگ سجیشنز ہر شہر میں تجویزیں جمع کر رہے ہیں، اور فائنل جو کانسٹیٹیوشن بھی بنے گا جو پورا ساری دنیا کا نیٹ ورک کرنے کے بعد ایک کانفرنس کی جائے گی جس میں فائنل چیزیں ہوں گی، آخری شکل۔ ابھی تو مشورے ہر جگہ سے آ رہے ہیں، سجیشن آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تشکیل ہو۔ ابھی تک جو صورتحال جتنے مشورے پہنچے ہیں اس میں یہ ہے کہ مثلا دو اس میں آرگنائزیشنز ہو جائیں گی، مگر دونوں کا لنک ہوگا۔ ایک ورلڈ آیورویدا ایجوکیشن آرگنائزیشن، اس میں یہ ہے کہ آپ جب اس میں رجسٹر ہو جائیں گے دو عالم کی آپ کو سائن ہونا چاہیے کہ یہ واقعی شیعہ اسناشری، ہر آدمی نہیں ہو سکتا، تو آپ ممبر ہو جائیں گے۔ ممبر ہونے کے بعد اس میں آرڈنری ممبر آپ بن جائیں گے، لیکن اس میں آپ کو لیولز طے کرنے پڑیں گے، کچھ کورسز اخلاقی تربیتی بھی ہیں، صرف ایسے نہیں کہ بس آپ آگے ممبر بن گئے، کہ آپ یہی معرفت نفس یہ چیزیں سکھانی پڑیں گی، اس کا ایگزام بھی ہوں گے۔ تو ایک لیول آپ نے پاس کرنا ہوگا تاکہ آپ بنیادی چیزوں کا علم آپ کو ہو۔ اس کے بعد آپ کی جو ہے کیٹیگریز بڑھ جائے گی، اب آپ کو انفارمیشن ملے گی جس فیلڈ کے آپ ماہر ہوں گے۔ مثلا آپ کیمسٹری میں کام کر رہے ہیں تو کیمسٹری میں جتنے بھی ماہرین ہیں ہمارے پاس، وہ آپ کو اپنی ریسرچ یا جس میں آپ چاہتے ہیں مدد چاہتے ہیں، ہیلپ چاہتے ہیں، جو آپ کا کیٹیگری لیول ہے، آپ کیا ایم اے ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ انفارمیشن آپ کو فری ملے گی، یا ایسا کہ ان کے لیے لائیو بھی وہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ تو یہ اس طرح سے نیٹ ورک ہے کہ جو آدمی نیچے ہو ہمارا اس کو اوپر کیسے لائیں، یا ضعیف ہو اس کو طاقتور کیسے بنائیں، ٹھیک۔ اور پھر بزنس جو ہے، اس بزنس میں میں نے عرض کیا آپس میں بزنس کرنا، ایک مارکیٹ ہم نے انٹرنیشنل کریٹ کرنی جس میں شیعہ پروڈکٹس کو ہم یا انٹروڈیوس کرائیں، مگر ان دونوں کا لنک ہوگا۔ وہ کیسے؟ مثلا ابھی بزنس مین ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں۔ دیکھیں آج کل زمانہ آئیڈیاز کا ہے، جتنے بھی آپ بڑے بڑے بزنس دیکھ رہے ہیں، گوگل بلینز کما رہا ہے، اس نے کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، 40 گیگ کا ایک کمپیوٹر تھا اس زمانے میں، آج ہر کمپیوٹر میں ہے، اتنی چھوٹی ہارڈ اس نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ وہ بلینز کما، آئیڈیا تھا۔ فیس بک ایک آئیڈیا ہے، اسی طرح سے یاہو ایک آئیڈیا ہے۔ تو ہمارے جو ایجوکیشن والے ہیں یہ آئیڈیاز کریٹ کریں گے اور یہ بزنس مین کو دیں گے، تاکہ ہمارے بزنس مین کو بتایا جائے اس وقت اسکوپ کس کا ہے۔ مثلا عرب کنٹریز میں ہمارے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، مگر بیچارے بالکل ان پڑھ بھی بعض لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں دبئی میں، مسقط میں، مگر بالکل پڑھے لکھے نہیں، ان بیچاروں کے پاس آئیڈیاز نہیں۔ ابھی ہمارے کافی لوگ ہیں ساری دنیا کی بڑی، ہارورڈ میں بھی ہیں، آکسفورڈ میں بھی ہیں، کیمبرج، تو یہ لوگ آئیڈیاز کریٹ کر کے ان کو دیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ اس وقت کس کا فیوچر ہے، کس میں آپ انویسٹ کریں، تو یہ دوسرے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ پھر یہ بزنس مین جو ہمارا کوئی غریب ٹیلنٹس ہے، بہت ہوشیار بچہ ہے، اس کو ہیلپ کریں گے کہ تو یہ جا کے پی ایچ ڈی کرے۔ بلکہ اس میں ہمارا ایک پروگرام بھی ہے کہ کریٹیوٹی کیسے اپنے لوگوں میں کریٹ ہو، کریٹیو ہر بندہ کا دماغ نہیں ہوتا۔ خود امریکہ کی ترقی کا ایک خود یہ راز ہے کہ کئی کالجز اور کئی ادارے ہیں جو بندے کے برین کو کریٹو بناتے ہیں، تو خود اس کا بھی ایک ہدف ایجوکیشن کا کہ ہمارے جو جوان ہیں ان کو کریٹیوٹی بھی سکھائی جائے۔ لیکن لکیر کے فقیر، پی ایچ ڈی تک کر لیا لکیر کے فقیر ہے، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے۔ جب تک بندہ کریٹو نہیں ہوگا، نئی چیزیں ایجاد نہیں کرے گا، تو کوئی اتنی بڑی ترقی قوم نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ سارے تجاویز ہیں، سارے مشورے، اور اس میں خطرات بھی ہیں، ان سے بھی وہ بھی مشورے دینے۔ مثلا دیکھیں جو بھی اچھے اچھے ادارے بنتے ہیں وہ کیوں تباہ برباد ہو جاتے ہیں، کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی میں کی وجہ سے، میں بڑا بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں، میں سیکرٹری بنوں، اور شہرت اور یہ کرسی، اس کی وجہ سے بڑے بڑے اچھے اچھے ادارے تباہ برباد ہو جاتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نجاست نہ آئے، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اگر آ جائے تو یہ پورا فیل ہو سکتا ہے. اس میں ابھی تک جو تجاویز آئی ہیں بڑی اچھی ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر شہر میں جو ہے پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے وہ اتنا ہم اس کو نیچے لے آئے ہیں کہ لوگ زیادہ خواہش نہ رکھیں. ایک پریزیڈنٹ کی بجائے ہم نے 5 سے 14 پریزیڈنٹ رکھے، کہ وہ پریزیڈنٹ جو ہے کہ میں اتنی بڑی آرمی کا پریزیڈنٹ ہوں تو وہ دوسرا بھی کھڑا ہو کے کہے گا میں بھی پریزیڈنٹ ہوں. تو 14 جو ہم نے پریزیڈنٹ رکھے ہیں، مگر ہر بندہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. پریزیڈنٹ کے لیے لازم ہے کہ نیا آئیڈیا دے اور 4 مہینے میں اس کو پریکٹیکلی اسٹارٹ کرے، ورنہ وہ عہدہ اسے واپس چھین جائے گا. یعنی ہر آدمی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. ایک آئیڈیا دے قوم کے لیے، نیا آئیڈیا ہو جس میں قوم کے لیے فائدہ ہو، کریٹو دماغ ہو، اور پھر 4 مہینے کے اندر اس کو اپلائی بھی کر لے، اسٹارٹ بھی کر لے، تو وہ پریزیڈنٹ رہے گا 1 سال کے لیے. تو فی الحال یہ ہے. اور بھی کچھ تجاویز ہیں کہ جیسے تربیت کا سلسلہ رہے گا، کیونکہ جب تربیت نہیں ہوتی ہے انسان بیکار ہوتا ہے. تو پھر ابھی ہمارے میاں کہہ رہے تھے جب زبان بیکار ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس سے کیوں نہ کام لوں. تو ذہن جب بیکار ہوتا ہے تو پھر شیطان اسے استعمال میں لاتا ہے. تو ممبرز کے لیے شرط ہے کہ ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے. یہ نہیں کہ ممبر بن گئے تو ٹھیک ہے، یعنی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ یہ نجاستیں خباستیں نہ آنے پائے. خصوصاً تزکیہ نفس کے لیے جو ہے لازمی ہے کہ ہم اس کے لیولز رکھیں گے، اور وہ جاری و ساری رہے گا. یہ نہیں کہ اب ہم نے یہ پڑھ لیا ختم، کیونکہ ہمارے یہاں تو من المحد الی اللحد ہے، قبر کے کنارے تک علم حاصل کرنا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ مسلسل تربیت انسان کی ہوتی رہے تاکہ یہ چیزیں نہ آئیں.
صاحب اسی سے ریلیٹڈ ہے کوشچن کہ آپ اس ادارے کی ایک فزیکل ایگزسٹنس، میں نے آپ کی کسی مجلس میں سنا تھا کہ یو کے میں کوئی یونیورسٹی کا قیام کیا جا رہا ہے جس میں باقاعدہ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہوں گے اور ان کے ساتھ آپ کی مذہبی اور دنیاوی تعلیم کو کیری آن کیا جائے گا. تو یہاں بہت سارے نوجوان ماشاء اللہ پی ایچ ڈی اور اسپیشلائزیشن اور اپنی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو، جن کا مذہب کی طرف بھی رجحان ہے، وہ پریکٹیکل بھی ہیں، تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ اگر دے وانٹ ٹو جوائن اور فی سبیل اللہ اگر وہ وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی اپرچونیٹی ہے؟ یا
دو ادارے پہلے تھے ان کو ان کے انڈر میں کر دیا ہے. پہلے ایک نور یونیورسٹی وہ چل رہا تھا کافی سالوں سے، اس کی پیام نور یونیورسٹی سے ایفیلیشن بھی ہے. ایران کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے جس میں 2 لاکھ سے اوپر اسٹوڈنٹ ہیں، دنیا کا شاید دوسرے تیسرے نمبر پر. اور یہ صرف آن لائن نہیں بلکہ ہر شہر میں اس کی فیکلٹیز بھی ہیں، بلڈنگس بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے. تو نور یونیورسٹی کو بھی اس کے انڈر لایا. نور یونیورسٹی میں جو ہے آپ مثلا ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں. ابھی ہم نے صرف مذہبی جو ہے 10 سبجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں. اس میں گریجویشن بھی ہے، ایم اے بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، یہ سارے کر سکتے ہیں. البتہ دوسرے سبجیکٹ 52 سبجیکٹ ہیں پیام نور کے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی اس اسٹارٹنگ میں ہم نے اتنے نہیں لیے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ آتے جائیں گے. تو یہ آن لائن ہے. آن لائن میں پھر ہم ویب ایکس وغیرہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، جس میں استاد نظر بھی آئے گا اور بورڈ وغیرہ سب کچھ بھی، جسے لائیو کی طرح ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ادارہ جو ہے وہ خالصتاً اے لیول اور او لیول جو کیمبرج کے کورسز ہوتے ہیں آکسفورڈ کے، اس میں سارے سائنس کے بھی ہیں، کیمسٹری، فزکس. تو ہم اس میں بچوں کو یہ کراتے ہیں، کیونکہ مثلا یہاں پر بھی بچے ایک لینگویج مثلا پرابلم ہے، اپنی لینگویج نہیں جانتے، تو ہم ان کو اردو پڑھا سکتے ہیں، کیمبرج سے ڈگری بھی ملے گی، تو وہ ان کو یہاں بھی فائدہ دے گی کہ ایک لینگویج کے نمبر ہوتے ہیں بالآخر. اور عربی بھی پڑھنا چاہیں تو بھی وہ کیمبرج کا ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، جی سی اے سی یا او لیول جسے میٹرک کے برابر، اے لیول بھی کر سکتے ہیں. تو او لیول اے لیول میں جو ہے تقریباً سارے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے لوگ زیادہ نہیں جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کیونکہ یہاں ویک ہوتے ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ جو یہاں کے بچے ہیں، اکثر افسوس یہ ہے کہ وہ ڈرائیور بن جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بالکل پیچھے ہمارے لوگ. اس کی وجہ یہ کہ ان کی فاؤنڈیشن کمزور ہوتی ہے.